محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اگر تم ہدایت پر ہو، تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، بشرطے کہ تمہیں اپنی اصلاح کی فکر ہو اور تم راہ ہدایت پر ہو. تو پھر دوسرا شخص اگر گمراہ ہے، تو اس کی گمراہی کی وجہ سے تمہیں کوئی ضرر، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور پھر آخر میں فرما دیا، اِلَى مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر دیں گے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. اس آیت مبارکہ میں ہمارا ایک علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے. ہم جب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دنیا بھر میں مسلمانوں کی زبوں حالی پر افسوس ہوتا ہے. مسلمان چاہے افغانستان میں ہوں، برما میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، فلسطین میں ہوں، اسی طریقے سے عراق اور شام کے مسلمان ہوں، جس قسم و پرسی میں زندگی وہ گزار رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو حالت ہے پوری دنیا میں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. دعا کرنے والے دعا بھی کر رہے ہیں، عمل کرنے والے عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دکھ اور تکالیف اور مصائب کم نہیں ہوتے اور بڑھ رہے ہیں. ہر قدم جو آگے بڑھ رہا ہے وہ تنزلی کی طرف ہے، ترقی کی طرف نہیں. تو دل میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کا حال تباہی کی طرف ہے، زبو حالی کی طرف ہے، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ آج کوئی تعداد مسلمانوں کی کم نہیں. عمرہ کرنے والوں کی تعداد دیکھ لیں، حج کرنے والوں کی تعداد دیکھ لیں، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ. مساجد میں اگر کچھ لوگ آتے نہیں ہیں تو ماشاءاللہ کچھ آ بھی رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں آ رہے. یعنی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو دل میں خیال آتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں جواب دے دیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص بھی اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہوتی. میں دوسروں کے لیے تو بات کرتا ہوں، لیکن اپنی اصلاح کی مجھے فکر نہیں. ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد یہی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو. اگر تمہیں اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو پھر ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، رشوت کا موقع آتا ہے رشوت بھی لے رہے ہیں، سود کھانے کا موقع آتا ہے ادھر بھی قدم بڑھا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی پر اپنے اوپر بیتے اور پھر وہ اپنے آپ کو روک لے، اپنے نفس کو روک لے گناہوں سے اور برائیوں سے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی اصلاح ہے. لیکن اگر ہم عین وقت پر اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکیں اور جس برائی میں دوسرے لوگ مبتلا ہیں اسی میں خود بھی مبتلا ہوں، تو پھر جو بات میں کہوں گا میری زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی، وہ بات دوسرے کے دل پر اثر نہیں کرے گی، جس کے نتیجے میں صرف باتیں وہ فضا میں رہ جاتی ہیں اور بات بات کی حد تک ہی رہتی ہے، عمل کی حد تک پہنچ نہیں پاتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں، اپنی اصلاح کی فکر کروں. اگر مجھ میں اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ یہ فکر دوسروں میں بھی منتقل ہو جائے گی. آج آپ دیکھ لیجئے جب ہماری مجلس سے ہم بیٹھتے ہیں مجلس میں اور وہاں گفتگو ہوتی ہے تو اس میں کیا چیز ہے جو نہیں ہوتی. جو خرابیاں ہیں وہ آج سب میں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہماری اس خرابی کا علاج یہ بتایا کہ لوگوں جب تک تم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرو گے ساری دنیا کی فکر جو کی وجہ سے تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی. یعنی تم دوسروں کی فکر میں تو لگے ہوئے ہو کہ دوسرا آدمی ٹھیک ہو جائے. آج جو آدمی جو انجمن جو جماعت جھنڈا لے کے نکلتی ہے اصلاح کا، اس کو دوسرے کی فکر ہوتی ہے بس کہ دوسرا جو اصلاح پر آ جائے، لیکن جو اصلاح کا جذبہ لے کر چلا ہے اس کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی بھی ہوتی. یہی سب سے بڑی خرابی کی جڑ ہے جو اصل میں بنیاد ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اس آیت مبارکہ پر ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر آدمی صرف اس ایک آیت پر عمل کر لے تو امید ہے انشاءاللہ کہ نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی بلکہ پورے مسلمان قوم کی اصلاح ہو جائے. ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنے نفس کی اصلاح لازم ہے. اعلی جو آتا ہے لزوم کے لیے آتا ہے عربی کے اندر، جب کسی چیز کو لازم کر لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں علیکم، تم پر یہ لازم، تم پر یہ ضروری ہے. علیکم انفسکم، سب سے پہلے تمہارا اپنا نفس تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ اصلاح کے قابل ہو، اصلاح ہو اس کی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جو شخص گمراہی کے راستہ اختیار کیے ہوئے ہے اگر تم ہدایت پر ہو تو اس کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کی ہے. صحابہ کرام میں، بزرگان دین میں یہ جذبات ابتدا سے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا. بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھائی کیسے منافق ہو گئے تم؟ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں، میرے خیالات اور طرح کے ہوتے ہیں، میری فکر اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن جب میں اپنے گھر آتا ہوں بھئی بچوں میں بیٹھتا ہوں ہنستا ہوں بولتا ہوں تو وہ ساری فکرات ختم ہو کر اب دوسری قسم کی جو ہے فکرات مجھے ہوتی ہیں. تو وہ کیفیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتی ہے گھر میں آ کے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بظاہر جو ہے وہاں کچھ اور کیفیت، یہاں کچھ اور کیفیت، یہ تو منافقت کی علامت. اس لیے ان کی نظر چونکہ اپنی اصلاح پر تھی اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور کہا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. بعض صحابہ کرام جن کو یہ بات کہی انہوں نے کہا بھائی یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، آؤ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر اپنا مرض پیش کریں، کیونکہ اصل ڈاکٹر تو وہ ہیں، وہ ہماری اصلاح کریں گے جو اگر غلط ہیں ہم. چنانچہ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے اور جا کر انہوں نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ یہ حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا تو انہوں نے ساری کیفیات بیان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ ساعتن فساعتن، یعنی یہ جو کیفیات ہیں ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم میری مجلس میں جب بیٹھتے ہو تو تمہارے دل کے جذبات، خیالات اور فکرات اور طرح کے ہوتے ہیں، گھر میں جاؤ گے یقیناً تبدیل ہوں گے. اس لیے ایک جیسے جذبات نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی غالب فرما اگر ایک جیسے جذبات تمہارے اندر رہیں تو راستے میں فرشتے تم سے مسافہ کرے پھر. اس لیے انسان کے اندر یہ جو تبدیلی ہے یہ نفاق نہیں ہے، البتہ یہ جذبات تبدیل ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت حنظلہ کو اپنی فکر ہوئی، انہوں نے دوسرے کو نہیں کہا کہ تم منافق ہو گیا. بس ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے، ہم دوسرے کو کہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہم دوسرے کے بارے میں پہلے سے حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن اپنی طرف ہماری انگلی کوئی اٹھتی نہیں. یہ وہ فرق. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شان سب پر ظاہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں انہوں نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر جنت میں جائیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے، کچھ منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتا دیے تھے کہ مدینے میں یہ لوگ منافق ہیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منافق کا جنازہ ہوتا تھا وہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے علم میں تھا، رازدار نبوت تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموشی سے دیکھتے رہتے کہ اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہیں تو خود بھی شریک ہو جاتے تھے، اور اگر دیکھتے تھے وہ شریک نہیں تو خود بھی نہیں ہوتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی منافق کا جنازہ ہے. لیکن ایک دن حضرت حذیفہ کو اپنے پاس بلایا، یا ان کے پاس گئے، ان سے کہا حذیفہ ایک بات بتا دو، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک لسٹ اور فہرست دی ہے، کہیں عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے؟ ذرا یہ بتا دو، مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں. اب آپ دیکھیے کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، کہ دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہو، اشرہ مبشرہ میں جن کو جو شامل ہیں، لیکن اپنی فکر اصلاح کی اس قدر ہے کہ خدا نہ کرے میرا نام تو منافقین کی لسٹ میں نہیں، اس لیے کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ کے درمیان بات تھی. یہ فکر کس شخص کو ہو سکتی ہے جو اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور جو اس کو اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو وہ تو ساری دنیا کے لیے تو دعائیں کرے گا، اپنے لیے نہیں کرے گا. بعض لوگ جو دنیا میں مردود ہوئے اس میں ایک دخل اس بات کو بھی تھا، سب سے بڑا جو شیطان اللہ نے اسے مردود کیا اپنی بارگاہ سے، حالانکہ یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں نے دیکھا کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ عنقریب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جائے گا، عنقریب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جائے گا. فرشتوں کو فکر ہوئی، چونکہ یہ استاد تھا اس لیے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ کرے کہ ہم ان میں نہ ہوں جو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہونے والا ہے. تو وہ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے سب کے لیے دعا کی سوائے اپنی، کہ اللہ انہیں فکر ہے اس بات کی کہ یہ تیری بارگاہ سے مردود نہ ہو، تو میں آپ کی جناب میں التماس کرتا ہوں کہ ان کو مردودیت سے بچائیے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کی لیکن اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کی، اور نتیجہ یہ کہ وہ خود ہی مردود ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ آدمی اپنا نفس سب سے پہلے رکھے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، آدمی کو کسی وقت بھی اپنی اصلاح کی فکر سے غائب نہیں ہونا چاہیے، بے فکری نہیں ہونی چاہیے. ہم دوسرے کے بارے میں تو کہتے رہتے ہیں، لیکن بھائی سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر خدا نہ کر دیکھیے، کوئی انسان فرشتہ نہیں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی خرابی ہوتی، معصوم ذات تو صرف انبیاء کی ہے یا فرشتوں کی ہے کہ جن سے غلطی نہیں ہوتی، جن سے گناہ نہیں ہوتے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے بڑے سے بڑے صحابی ہوں، اولیاء کرام ہوں، جو بھی ہیں، غلطی کا امکان ہے. تو ہم اور آپ کیا چیز، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جائے اور اللہ سے رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لے. اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں تو وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، حالانکہ پھر وہ توبہ توڑ دیتے ہیں. ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنے اوپر کو ظلم کر لیا، بھائی جو بھی گناہ ہم کام کرتے ہیں خدا نہ کرے ہو جائے تو وہ ظلم دراصل ہمارے اپنے اوپر، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کو گالی بک رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں، کسی کو ناجائز دبا رہے ہیں، کسی کا پیسہ کھا رہے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی بے حیائی کا کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو یہ ظلم بھی ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اس میں انہیں چاہیے اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں. اور پھر فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس لیے ایک تو یہ کہ مایوس نہ ہو، کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اور میں ابھی پچھلے اتوار کو بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ بھائی لوگوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے کہہ دیا کرو. جو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، دو رکعت رات کو تہجد کی نیت باندھو، صلاۃ التوبہ کی نیت کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے غموں کو کہہ دو، یا اللہ یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی ہے. لوگوں کے سامنے کہو گے تو لوگ تو مذاق اڑائیں گے، لوگ تو تمہیں تانے دیں گے، بولیں گے اچھا تو بھی ایسے کام کرتا ہے، اور الٹی سیدھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کسی کو تانے نہیں دیتے، بلکہ اس کے پاس جتنی مرتبہ گناہ کر کے آپ پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. فاستغفروا لذنوبهم، اور فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کون. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں فرماتے جو گناہوں پہ توبہ کرتا رہتا ہے. گناہ ہو گیا توبہ کر لی، توبہ کے بعد پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی. 70 مرتبہ دن میں اگر توبہ ٹوٹ جائے اور پھر تو 70 دفعہ ہم اللہ سے رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں فرماتے اس کو، کہتے ہیں یہ بندہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں. کیونکہ اصرار کرنے والے جو ہے، یعنی گناہوں کو بار بار کرنے والے، یہ اللہ کی نظر میں برے لوگ ہیں. لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے اس سے، اور جب توبہ کر رہا ہے اس وقت صدقے دل کے ساتھ کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتے. اس لیے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں، حاجتوں کو پوری کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. البتہ ہمیں ان تمام باتوں کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ پتا ہے، کون سی حاجت پوری کرنے کی ہے کون سی نہیں ہے. اس وقت اس لیے بعض اوقات ہماری کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بعض رہ جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی. میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، جدا ہو گئے. کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی حضرت یعقوب نے دعا نہیں کی ہوگی کبھی؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا 32 سال فراق یوسف میں روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھیں چلی گئیں، اور یقیناً 32 سال دعا کی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر تھا ملانے کا، اس سے پہلے نہیں ملے. چاہے وہ دعا کرتے رہے، اس سے یہ پتا چلا کہ دعا تو کرتے رہنا چاہیے، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں، جو اللہ کا کام ہے وہ کرے. ہم اللہ تعالیٰ کو دعا کے ذریعے، کسی بھی وظیفے کے ذریعے، کسی بزرگ کے ذریعے مجبور نہیں کر سکتے کسی بات پر. لیکن ہمارا کام ہے ہم بزرگوں سے دعا کے لیے بھی کہیں، خود بھی دعا کرتے رہیں، ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود رو پیٹ کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں. ہاں یہ بھی ساتھ میں عقیدہ رکھیں کہ یہ میں اپنی جگہ اپنا جو کام کر رہا ہوں، اور یہ کام کوئی عبث نہیں ہے، یہ عبادت میں شامل. ہم جو رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ سب عبادت میں داخل ہے. یہ سارے اوقات آپ کے عبادت میں شمار ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا. 20 سال 10 سال آپ نے ایک دعا مانگی، بظاہر قبول نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، یا قیامت میں اللہ تعالیٰ یعنی آخرت میں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. تو حدیث میں آتا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دیں گے، اس وقت انسان یہ حسرت کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آج ہی کے لیے اٹھا رکھتے. اس لیے کہ اجر و ثواب کے جب ڈھیر دیکھے گا، پہاڑوں کے انبار دیکھے گا، ایک دو پہاڑ نہیں، وہ جو دعائیں دنیا میں قبول ہونے سے رہ گئیں، اور اس کے بدلے میں جو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ اس قدر زیادہ ہوگا کہ انسان کے دل میں یہ خیال آئے گا کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ آج کے لیے اٹھا رکھتے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، کسی پل ہمیں چین نہیں ہے، ایک کام ہو جاتا ہے تو ہم دوسرے کام کی آرزو کرتے ہیں، دوسرا ہو جاتا ہے تو تیسرے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات دل میں شکوہ شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب اتنے عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں قبول بھی نہیں ہوتی. اس لیے مایوس مت ہوئیے، دعا کرتے رہیے اپنی طرف سے، انشاءاللہ اس دعا پر آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اپنی اصلاح کی آدمی فکر کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنزلہ، دیگر صحابہ کرام، ان سب کو سب سے زیادہ فکر اپنی ہوتی تھی. کتنے صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. دوبارہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نصیحت فرما دی، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. تیسری مرتبہ پھر فرمایا تو آپ نے جواب میں کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. پتہ چلا کہ ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے غصہ ہے. ابھی اتفاق سے میرے پاس دو صاحبان آئے، کسی زمانے میں دونوں دوست تھے. ایک ادھر سے داخل ہوئے، ایک دوسرے ادھر سے نکل گئے. تو اتفاق سے میں نے غور نہیں کیا، لیکن ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو خیال نہیں کیا. کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ ادھر سے چلے گئے وہ ادھر سے آ گئے. تو واقعی بات تو صحیح تھی. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ تو آپ نے نہ سلام تو کہنا، سلام تو میں نے کر لیا تھا اونچی آواز. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر ہاتھ بھی ملا لیتے تو کیا تھا. تو پتہ چلا کہ بات چیت بند ہے دونوں میں، اور کافی عرصہ ہو گیا. ہر ایک آدمی دوسرے کو مجرم سمجھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی غلطی ہے. میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا اگر غلطی ان کی ہی ہو، بالفرض آپ کی نہیں ہے، تو آپ اگر پہل کر لیں گے تو آپ بڑے بن جائیں گے. جو پہل کر لے وہ بڑا ہے، ورنہ تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال یہ عجیب سی باتیں ہمارے یہاں آج کل، اپنی ذاتی غصے کو ہم دل میں لیے پھرتے ہیں، اور ذاتی خواہشات کی بنا پر کسی سے بولنے نہ بولنے کا فیصلہ بھی اسی پہ کرتے ہیں. اور اگر کسی سے دل نہیں ملتا تو ہم نہیں کہتے کہ اس سے جا کے گلے ملو آپ، لیکن کم از کم گزرتے ہوئے السلام علیکم تو کہہ لو، تاکہ بالکل مسلمان سے قطع تعلقی کا جرم جو ہے وہ سرزد نہ ہو. بہرحال دین ہمارا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، جو خامیاں خرابیاں ہمارے دلوں میں ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کریں. تو آج دنیا کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھیں گے، زیادہ تر لوگوں سے یہی سنیں گے کہ صاحب لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ خرابیاں ہیں اور لوگوں میں یہ ہیں. اپنی طرف کبھی انسان کی نظر نہیں جاتی، حالانکہ سب سے پہلے انسان کی نظر اپنی طرف جانی چاہیے. کسی نے فرمایا کہ یہ نفس جو ہے نا ہمارا، یہ اجدہ کی مانند ہے. سردیاں جب آتی ہیں تو سانپ اس طرح سے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ادمرے، جہاں بہت زیادہ شدت کی سردی پڑتی ہے. ایک لکڑہارا جنگل گیا، لکڑیاں کاٹتا تھا، تو اس نے لکڑیاں کاٹی، جب گٹھا جمع کرنے لگا تو اس نے دیکھا ایک رسی پڑی، اس نے اس کو لپیٹ دیا. اس وقت تو اس نے دیکھا نہیں، ہو سکتا آنکھیں بھی کمزور ہوں بےچارے کی. گھر میں لا کے ڈال دیا، دیکھا تو گھر میں جب ڈالا تو اچانک نظر پڑی کہ تو سانپ ہے، لیکن وہ اس طرح تو سمجھا کہ مرا ہوا ہے یا بالکل ہی ادمرا ہے. اس نے کہا چلیں چھوڑیں. اب جب گھر کے پاس گھر میں پہنچ گیا، وہاں اس کو تھوڑی گرمی ملی، اس سانپ کے اندر جان پیدا ہو گئی. اب جان پیدا ہوئی تو اس نے سب سے پہلے اسی کو ڈسا جو لے کے آیا تھا. اس واقعے کی بنا پر مرحوم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس نفس کو تم اسی طرح سمجھ لو. بظاہر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نفس تو صاحب بالکل ختم ہو گیا، اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب موقع ملے گا جب ڈس لے گا، جب موقع ملے گا جب ڈس لے گا. اس لیے اپنے نفس کو ایسا ہی سمجھو جیسا کہ ایک منقش سانپ ہوتا ہے، سردی کے اندر وہ ادمرا ہو جاتا ہے، بظاہر اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے اندر تھوڑی سی بھی ہمت پیدا ہوگی اس سے تمہیں ڈسے. اس لیے اپنے نفس پر بھی انسان کبھی بھروسہ نہ کرے. بہرحال میرے عزیز، جب تک ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور اگر اپنی اصلاح کیے بغیر دوسروں کو ہم ترغیب دیں گے یا ترہیب، اس کا اثر نہیں ہوتا. جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ ہمیں تو کہہ رہا لیکن خود نہیں کر رہا، اگرچہ آپ کی بات درست ہو. یہ الگ بات ہے کہ جو آدمی بے عمل ہو اسے بھی چاہیے کہ وہ اچھی بات تو کہہ ہی دے. اس کی میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کا باپ شرابی، لیکن وہ یہ ضرور چاہے گا کہ میرا بیٹا نہ پیے. یا کوئی برائی میں مبتلا ہے تو کہے گا میں تو ہوں لیکن میرا بیٹا اس برائی میں مبتلا نہ ہو. تو بعض اوقات وہ کہتا بھی کہ بیٹا ہرگز یہ ہاتھ مت لگانا اس کو، حالانکہ خود وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے بعض اوقات اس کی اولاد کہتی ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں خود تو کرتے رہتے ہیں سارے کام، تو اثر نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب، بہرحال یہ ایک دوسرا جو ہے موضوع ہے، کہ اگر کوئی بے عمل آدمی ہے تو وہ تبلیغ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں بتایا کہ اگر اچھی بات دیوار پر بھی لکھی بھی مل جائے تو وہ بھی لے لو، تمہارے تو فائدے کی چیز ہے نا. اگر کوئی اچھائی کی بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بے عمل ہے وہ جانے، لیکن اگر تمہیں کسی برائی سے روک رہا ہے تو تم تو روکی جاؤ، کیونکہ تمہارے تو فائدے کی بات. اس لیے اگر کوئی شخص بے عمل بھی ہے لیکن وہ تمہیں اچھی بات کہہ رہا ہے تو تم یہ مت سوچو کہ یہ بے عمل ہے اس لیے مجھے تبلیغ نہیں کر سکتا، بات نہیں کہہ سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ باعمل بنے تاکہ اس کی بات میں وزن پیدا ہو، اثر پیدا ہو. لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی اصلاح کی فکر کریں. ہر شخص، کسی بادشاہ نے کہا کہ یہ جو تالاب ہے اس کو دودھ سے بھر دو، ایک ایک گلاس، کہا کہ سب دودھ کا لا کے ڈالیں. اب ہر شخص یہ سوچنے لگا کہ چلو سب تو دودھ ڈالیں گے، میں ایک گلاس پانی کا ڈال دوں. اب چونکہ سب کے دل میں یہی سوچا ہے، صبح دیکھا تو پانی سے بھرا ہوا تھا، اس میں دودھ تھا ہی. تو اگر سوچ ایسی ہوگی تو پھر دودھ کی جگہ پانی ہوگا. اس لیے سوچ اپنی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں سب سے پہلے. اور انشاءاللہ اگر اس کی فکر، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی اور ہر شخص میں یہ فکر پیدا ہو گئی تو سب کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر جو ہے وہ ہر آدمی سوچتا رہا کہ پہلے اس کی اصلاح ہو جائے، پہلے یہ نماز پڑھنا شروع کر دے، پہلے یہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، پھر میں ہوں گا، اس طریقے سے کبھی بھی نہیں ہوتا. آدمی کو سب سے پہلے خود جو ہے وہ عالم جو ہے اٹھانا ہوگا اصلاح کا. انشاءاللہ اگر ایک مرتبہ ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ نے چاہا تو باقی سب کی بھی ہو جائے گی. آدمی اپنی برائیوں پر نظر رکھے، دوسروں کی اچھائیوں پر رکھے، تو انشاءاللہ اس سے ایک تو بدگمانی پیدا نہیں ہوتی، ورنہ لوگ خامخواہ بدگمانیوں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی بدگمانیاں کرتا ہے وہ اپنے گلے میں خود پھانسی کا بھندا ڈال رہا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن بدگمانی کا ثبوت مانگا جائے گا، کیا ثبوت ہے؟ لیکن اگر اچھا گمان کر رہے ہو تم تو اچھے گمان کے بارے میں اجر ملے گا، کوئی ثبوت نہیں مانگیں گے. آپ کسی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، وہ ہے نہیں، لیکن آپ اس کی شکل سے، صورت سے سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں پوچھیں گے تمہارے پاس کیا ثبوت. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بھائی بدگمانی کا تمہارے پاس کیا ثبوت تھا. اس لیے اپنی گردن کو پھنسانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، اچھا گمان رکھو دوسرے کے بارے میں. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ہم گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے. جب بدگمانی کرتا ہے تو پھر آدمی اس کے بارے میں کہتا ہے یہ ایسا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہاں جو جا رہا ہے چوری کرے گا، خدا نہ کرے وہاں جا رہا تو یہ ایسا کرے گا، یا کوئی چیز گم ہو گئی میں کہوں اسی نے اٹھائی ہوگی، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. تو بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ سب کی بھی اور تمام مسلمانوں کی، اور ہم سب کو اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر صحیح طریقے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، اپنے فضل خاص سے، اپنے خزانہ غیب سے اے اللہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، ذلیل نہ فرما. دنیا میں بھی ہماری پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشیاں فرما. یا اللہ ہمیں حسن زن کی توفیق عطا فرما، اچھا زن رکھنے کی اور اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما. بدگمانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ گناہوں میں زندگی ہماری گزرتی ہے، آپ کے سوا کوئی ہمارا پالنہار نہیں، کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اسی طرح ہمارے مشائخ، علماء، صلحاء جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بچے بچیاں جو ہے رشتے نہیں آتے جن کے جوڑ کے، اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.